ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
قرآن الكريم نے ارشاد فرما کہ مشرکین کے لیے مشرکین اس کے لائق نہیں ہے مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے اَن یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ مساجد کو آباد کرے گویا اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مسجد کی عمارت کے تحت میں مسجدوں کو آباد کرنا اس میں داخل ہونا اس کی تعمیر کرنا اس کی خدمت کرنا یہ سب کچھ شامل ہے یعنی تعمیر مسجد کی اس کی مرمت وغیرہ اور کافر اس میں یہاں تک کہ اگر کوئی یہ وصیت بھی کر جائے کافر کہ میری پوری دولت مسجد کو ملے گی تو بھی اس کی دولت مسجد میں نہیں لے گی یہاں تک کہ مسجد کو حرام مال سے بھی نہیں بنایا جائے گا یہ نہیں کہ آپ کو سود ملے اور وہ آپ مسجد میں لگا دے بلکہ حلال مال سے لیکن ایک بات یاد رہے یہاں کہ فرمایا کہ کافر مسجد میں آ تو سکتا ہے جب ظاہراً وہ نہ ہو ظاہر طور پر اس کے اندر کوئی آثار گندگی موجود نہ ہو تو مسلمان مسجد میں آ سکتا ہے یعنی اس پر کوئی ہاں مسجد حرام میں نہیں جا سکتا جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کا وفد آیا تھا ہمارے آج کے معاشرے میں چونکہ دوریاں بہت زیادہ ہیں لہذا اگر کئی مسائل بن رہے ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے نہ انہیں بلانا چاہیے مسجد اولئک حبطت ان کے اعمال ختم اور ان کے لیے آگ کا عذاب بے شک مسجد آباد کرنے والے لوگ کون ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں گویا قرآن حکیم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مسجد بنانا اب مسجدوں کی آبادی دو طرح سے ہوتی ہے مسجد کی عمارت بنانا بھی اس میں ہے لیکن مسجد کو نمازوں سے دین کی طور پہ آباد کرنا کہ واقعی مسجد جس مقصد کے لیے بنتی ہے وہ صرف خوبصورت مسجد بنانا اس سے مراد نہیں ہے اقبال نے کیا خوب کہا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں کوئی نمازی بن نہ سکا۔ تو جو مسجد نمازوں سے آباد نہ ہو، تلاوت سے آباد نہ ہو، ذکر و اذکار سے آباد نہ ہو، تعلیم قرآن سے آباد نہ ہو، دروس قرآن سے آباد نہ ہو، وہ مسجد کی صرف اچھی عمارت بنا دینا یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ لہذا مومنین کے لیے اس لیے کہا کہ یہ دونوں طریقوں سے مسجد کو آباد کریں گے۔ اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے صرف حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کو آباد رکھنا یعنی اس کی ڈیکوریشن وغیرہ کا خیال رکھنا، اس کو برابر کر رکھا ہے کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر اللہ پر اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن اس آیت کے بارے میں پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہوئی۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم نے مدینہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، آپ تو مکہ میں تشریف فرما رہے، ہم نے اللہ کے نام پر قربانیاں دی، مجاہدین نے یہ کیا۔ عباس نے کہا کہ میں بھی مکہ میں ویسے نہیں بیٹھا رہا، میں وہاں لوگوں کو پانی پلاتا تھا حج کے موقع پر، مسجد حرام کا خیال رکھتا تھا۔ تو یہ آیات نے اس کو کال کر دیا کہ ایمان کے متبادل یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، جہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے مقابل میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص صرف ایک نیکی کو، انہیں حاجیوں کو پانی پلانا تو نیکی ہے لیکن لوگوں نے صرف اسی کو نیکی بنا لیا تھا، انہیں جزی دین کو لے کر اسے پورا دین بنا لینا، یا ایک نقطے کو لے کر اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دینا، باقی کوئی نیکی نہ کرنا نہ لوگوں کو بلانا، تو گویا ثابت یہ ہو رہا ہے کہ دین ایک مکمل نظام ہے، اس مکمل نظام کے لیے کام کیا جائے گا، اس کی کسی ایک جز کے لیے کام کرنا اور بقیہ دین سے صرف نظر کرنا، اس کے قرآن حکیم یا نفی فرما رہا ہے کہ کیا تم نے صرف حاجیوں کو پلا دینا اور جو مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں ان کو ایمان باللہ کے برابر دے رہا ہے، یعنی کسی ایک نیکی کو مخصوص کر کے کل دین کا قائم مقام بنایا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کی طرح جو ایمان لائے آخر وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں، یاد رہے پھر مال پہ رہے ہیں جان بعد میں، اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا درجہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ رحمت ہوگی، رضا رضوان، اللہ کی رضا مندی، رضا الہی، اور جنتیں جن میں نعمتیں ہوں گی، مقیم ہمیشہ رہنے والی، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے ہاں بہت درجہ ہے۔ یہاں سے گویا قرآن حکیم نے یہ ثابت کر دیا کہ فی سبیل اللہ کون ہے، ایمان حضرت، ہمارے ابو الکلام آزاد اچھے آدمی تھے لیکن بیچارے واقعی بے حد آزاد تھے، جو بھی آیا ایک دفعہ کہنے لگے، کتاب میں لکھا ہے کہ نہرو اور گاندھی یہ سب مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، یہ حق و صداقت کے فرشتے ان کی یمین و یسار ہے، بہت اچھے ادیب تھے لہذا الفاظ بھی کیا مارکے کے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بتایا کہ نہیں، ایمان چاہیے، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے بغیر ایمان کا لڑتا رہا ہوں وہ کبھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا، مطلق آزادی تو مقصود ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اے وطن اگر تجھے اسلام کی فضا راس نہ آئے کوئی تجھے آگ لگا دے، ہمیں نہیں چاہیے وہ وطن جو اسلام کی بنیاد پر نہ ہو، ہماری آزادی اگر ہے تو بھی اسلام کے نام پر، اور اس لیے ہمیں یہ وطن عزیز ہے، اگر یہاں اسلام نہیں تو پھر تو پاکستان نہیں بھی تھا تو یہ دنیا قائم تھی، پاکستان نہیں بھی رہے گا تو دنیا قائم رہے گی، لیکن اگر پاکستان ہمیں مطلوب اور مقصود ہے تو اسلام کے لیے۔ ابو الکلام آزاد بہت اچھے آدمی تھے، اچھے آدمی بھی تھے لیکن وہ جب کانگریس کے ساتھ چلے گئے تو پھر انہوں نے کانگریس ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، پھر اسلام کی حقیقی صورتحال حقیقی کے بجائے پھر وہ کانگریس ہی کے ہو کر رہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات ان کے بارے میں فرمائی کہ برصغیر کے وہ پہلے شخص جس نے اذان دے کر لوگوں کو جگایا، آزادی کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، لیکن بدقسمت ہے اس مؤذن کی طرح کہ جو صبح کا اذان دینے کے بعد خود سو گیا، تو ابو الکلام آزاد بھی خود سو گیا، کانگریس کے گود میں چلا گیا، اور پھر یہاں تک کہنے لگا کہ یہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، نہرو اور گاندھی وغیرہ سب کو، اور حق و صداقت کے فرشتے ان کے یمین و یسار ہیں، صفر اللہ. قرآن حکیم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی یہ تمہارے والد تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو دوست نہیں بناؤ. کیوں دوست نہیں بناؤ؟ تو فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ کفر کے ایمان سے محبت رکھے، اسی کا تو نتیجہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کی ضد میں آئے، لیکن میں نے کہا چھوڑ دو، ابا ہے کیا یاد رکھیں گے. ابو بکر نے کہا، فرمایا بیٹے رب کعبہ کی قسم، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں کبھی بھی تجھے اس بنیاد پر نہ چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے. یہ ہے وہ فرق کہ ایمان انسانوں کے دلوں کو اس طرح الگ الگ کر لیتے ہیں. کافر جس دل میں اللہ کی محبت ہے، اس دل میں کسی کافر کی محبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہے تو اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کی اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کہیں کھوکھلا نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت دل میں ابھی جاگزیر ہی نہیں ہوئی، دل میں اس نے جگہ ہی نہیں پکڑا ہے، یہ صرف اس کا دعویٰ کر رہا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے بچا کر جمع کیا ہوا ہے، کمایا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس میں تجھے بگڑ جانے کا خسارے کا بڑا کساد بازاری کا بڑا خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ وکٹورین سٹائل کے بنگلے جو بہت محبت سے ہر شخص کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، تو اگر یہ گھر رکاوٹ بن جائے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے یہ رکاوٹ بننے لگے، تو پھر یاد رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم آئے اور تم تباہی سے دوچار ہو جاؤ. گویا قرآن حکیم نے یہاں اس بات کی طرف وضاحت کی کہ اللہ کی نزدیک پیمانہ کیا ہے. رشتہ داریاں، یہ رشتہ و پیون، یہ بتان دنیا ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاں تو صرف قبولیت ہے، تو ایمان کی قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے، نہ اولاد کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں، نہ گھر کی محبت اللہ کی راہ میں نکلنے سے. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، انفروا خفافا وثقالا، جہاد کا اعلان ہوا، کہنے لگے میں جاؤں گا. بیٹوں نے کہا، ابا جان اس بڑھاپے میں آپ کہاں جائیں گے، ٹھہر جائیے، ہم جا رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں، قرآن کا حکم ہے کہ انفروا خفافا وثقالا. فرمایا ابا جان آپ تو بوڑھے ہیں. فرمایا بیٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی میں موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، مالی لحاظ سے خود کفیل ہو یا معاشی لحاظ سے کمزور ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نکل جاؤ اللہ کی راہ میں. اس لیے ابو ایوب انصاری کا مزار مدینہ میں نہیں ہے، جنت البقیع میں نہیں ہے، بلکہ یہاں استنبول کے قریب ان کا مدار ہے، یہاں آ کر شہید ہوئے تھے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جن پر صحابہ نے آلام کیا. ہر شخص کو اس پیمانے کے اندر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ میں اس پیمانے میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں، میری محبت اللہ سے زیادہ ہے یا دوسروں سے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہی محبت تو انسان کا توشہ آخرت ہے، لیکن یہ خالص ہونی چاہیے، اس میں ملاوٹ اور آمیزش کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اسی بنیاد پر اگر کوئی بیٹا اللہ کے دین میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ محبت کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، تو دین والوں، دیندار، اس لیے دین ایک الگ کنبہ بنا لیتا ہے، دیندار آپس میں محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ داری آپس میں نہ رکھتے ہو.
visit tazkeer.org